بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 15 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 152, نمبر 3, تعلیم اور پڑھائی کے منصوبے, اسکیمیں. تعلیم یا مطالعے کے منصوبوں, اسکیموں سے مختلف درجات میں موجودہ نصاب مراد ہوتا ہے. تعلیم کے مختلف درجات اور سطحوں کے لیے تعلیمی منصوبے ایک دوسرے سے قطعاً جدا ہوتے ہیں. یہ منصوبے ذیل کے مطابق ہیں. نمبر 1, ابتدائی یا پرائمری سطح. ابتدائی یا پرائمری سطح کے مضامین میں علاقائی زبانیں اردو, گنتی, سادہ حساب, مطالعہ فطرت اور اسلامیات شامل ہیں. نمبر 2, صفحہ نمبر 153, وسطی مڈل سطح. اس کی اسکیم کے مضامین میں علاقائی زبانیں اردو, انگریزی, الجبرا, جیومیٹری, سائنس, معاشرتی علوم اور اسلامیات شامل ہیں. نمبر 3, ثانوی سطح. اس سطح پر اردو, انگریزی, اسلامیات اور مطالعہ پاکستان تمام گروپوں کے طلبہ کے لیے لازمی مضامین ہیں. فنون ہیومینٹیز کے طلبہ کے لیے جرنل سائنس لازمی مضمون ہے. اس کے علاوہ ریاضی اور فنون کے دو مضامین بھی اختیار کر سکتے ہیں. سائنسی گروپ کے طلبہ لازمی مضامین کے ساتھ ساتھ طبیعت, کیمیا, ریاضی اور حیاتیات بھی پڑھتے ہیں. نمبر 4, اعلیٰ ثانوی سطح. اس سطح میں سائنس اور فنون دونوں گروپوں کے طلبہ کے لیے اردو, انگریزی, اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی مضامین ہے. سائنس گروپ کے طلبہ سائنس کے 3 مضامین اور فنون گروپ کے طلبہ فنون کے 3 مضامین منتخب کرتے ہیں. سائنس کے پھر 3 مزید گروپ بنتے ہیں, یعنی پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور جنرل سائنس گروپ. کامرس گروپ کے طلبہ بھی تجارت, کامرس کے 3 مضامین منتخب کرتے ہیں. نمبر 5, ڈگری کی سطح. بی اے اور بی ایس سی کی سطح یا درجے پر فنکشنل انگریزی, مطالعہ پاکستان اور اسلامیات لازمی مضامین ہیں. اختیاری مضامین کی ایک فہرست میں سے تمام گروپوں کے طلبہ 2 سے 3 تک اختیاری مضامین کا انتخاب کرتے ہیں. نمبر 6, یونیورسٹی کی سطح. ماسٹر کے درجے کے لیے طلبہ تعلیم کے کسی ایک شعبے کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہر شعبے میں 2, 7 تا 8 مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں. یہاں پر طلبہ کو مختلف مضامین میں سے اپنی پسند کا مضمون منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے. یونیورسٹی کی سطح ایم اے, ایم ایس سی کے بعد طلبہ ان مضامین میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں جو انہوں نے ایم اے یا ایم ایس سی کی سطح پر منتخب کیے تھے. جو لوگ پیشہ وارانہ نوعیت کی سنت حاصل کرتے ہیں, انہیں بھی اپنے مخصوص میدانوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کی اجازت ہوتی ہے. انجینئرنگ, طب, میڈیکل, زراعت اور تجارت, کامرس اختیاری مضامین ہیں. ان میں طلبہ کے لیے انتخاب بہت وسیع نہیں ہوتا ہے, ان کو طے شدہ مضامین ہی پڑھنا ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 154, نمبر 4, نصاب کا فروغ. نصاب کا فروغ ایک مسلسل جاری عمل ہے جس میں یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ معاشرتی ضروریات اور پڑھنے والوں کی ضروریات کیا ہیں, ان کی صلاحیتیں اور دلچسپیاں کیا ہیں, اور ان کے پڑھائی کے تجربات سے ان کے زیر مطالعات کے انتخابات, اس کی ترتیب و تنظیم اور اس کے نفاذ پر مسلسل توجہ دی جاتی ہے. نصاب کسی ملک کے لیے مطلوبہ تعلیم کا نقشہ مہیا کرتا ہے. یہ تعلیم کے مقاصد اور ضروریات کا تعین کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ تعلیمی اداروں کی ہیئت, اساتذہ کے معیار, تعلیمی سہولتوں اور نظام امتحان جانچ پڑتال بھی متعین کرتا ہے. نصاب وہ اسکیم مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے کسی بھی کورس کے لیے لازمی, متبادل, لازمی اور اختیاری مضامین کا انتخاب ہو سکتا ہے. نصاب کو ایسی مخصوص بنیادوں پر استوار کیا جاتا ہے جو کسی قوم کی نظریاتی, فکری، مذہبی اور سماجی بنیادیں ہیں۔ پاکستان میں نصاب کی تیاری و فروغ انہی اصولوں پر استوار ہے۔ وہ تمام لوگ جو ترقی و فروغ نصاب میں شریک ہیں، ان میں منصوبہ ساز، ماہرین، مضامین، درسی کتابوں کے مصنفین، ناشر، والدین اور طلبہ شامل ہیں۔ پاکستان میں نصاب کی تیاری کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے سر ہے۔ اس کو پارلیمان کے ایک قانون ایکٹ کے تحت 1976 میں قائم کیا گیا تھا۔ ملک کے تعلیمی منصوبے پالیسی کی روشنی میں شعبہ نصاب ابتدائی، پرائمری، مڈل، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجوں کے لیے مطالعہ اور درس کے منصوبے تیار کرتا ہے اور نصاب کے اساس مہیا کرتا ہے۔ مطالعوں کی مختلف اسکیموں اور منصوبوں کے تحت تمام مضامین کے نصاب پر نظر ثانی کرنا اور اس کو جدید بنانا ایک مسلسل عمل ہے اور باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ ثانوی سے بلند تر سطح کے لیے نصاب کی تیاری اعلیٰ تعلیمی کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ کمیشن مختلف جامعات کی اکیڈمک کونسلوں کے ساتھ مل کر ان جامعات میں پڑھائے جانے والے مختلف کورسوں کے نصابوں پر نظر ثانی کرتا ہے اور نئے اور جدید نصاب تیار کرتا ہے۔ نمبر 5، تربیت اساتذہ۔ کوئی بھی تعلیمی نظام اپنے اساتذہ کی علمی سطح سے بلند تر نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم میں اساتذہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ اساتذہ مناسب علم اور مہارت کے حامل ہوں اور تعلیم کے مقاصد کے حصول اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب رویہ اختیار کرتے ہوں۔ صفحہ نمبر 155، تربیت اساتذہ کی بھی چند مخصوص سطحیں ہیں جو اساتذہ کی عمومی تعلیمی قابلیت کی پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، پرائمری اسکول اساتذہ۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے ثانوی اسکول امتحان میں لازماً کامیابی حاصل کر لی ہو۔ انہیں ایک سال کی تربیت مہیا کی جاتی ہے۔ تربیت کی تکمیل کے بعد انہیں پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ PTC کی سنت عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 2، مڈل اسکول اساتذہ۔ ایسے افراد جو FA FSC کے امتحان میں کامیابی حاصل کر چکے ہوں، انہیں ایک سال کی تربیت دی جاتی ہے اور سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن CT کی سنت دی جاتی ہے۔ PTC اور CT کی تربیت کالجز آف ایلیمنیٹری ایجوکیشن GCE میں مہیا کی جاتی ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ایلیمنٹری کالج ہیں۔ یہ ایلیمنٹری کالج ملک کے اندر ضلعی صدر مقام پر کھولے گئے ہیں۔ نمبر 3، ثانوی اسکول اساتذہ۔ ایسے افراد جو BA BSc کی سنت کے حامل ہوں، انہیں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں ایک سال کی تربیت دی جاتی ہے جو بیچلر آف ایجوکیشن BH کہلاتی ہے۔ یہ کالج ملک کے ہر صوبے میں چند منتخب مقامات پر کھولے گئے ہیں۔ جو لوگ تعلیم کے کسی ایک شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک سال کی مزید تربیت حاصل کرتے ہیں، جسے ماسٹر آف ایجوکیشن M8 کہتے ہیں۔ کورس کالج آف ایجوکیشن یا جامعات کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں کرائے جاتے ہیں۔ چند اساتذہ جامعات سے تعلیم کے میدان میں MPhil اور PhD بھی کرتے ہیں۔ M8 اور MPhil استاد کے حامل افراد کالج آف ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں۔ جامعہ کی سطح پر اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے PhD افراد کا تقرر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے فاصلاتی تعلیمی نظام کے تحت ایسے طلبہ کے لیے اساتذہ کی تربیت کے نصابوں کا آغاز کیا ہے جو اساتذہ کے تربیتی اداروں میں باقاعدہ رسمی کورس میں کسی وجہ شریک نہیں ہو سکتے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 کے تحت تربیت اساتذہ کے کورسوں کو جدید بنایا گیا ہے اور اسی کی مطابقت میں ہر سطح پر تربیت کی مدت اور وقفہ بڑھا دیا گیا ہے اور اساتذہ کی تنخواہیں بھی بہتر کی گئی ہیں۔ تربیت اساتذہ پروگرام میں چند مسائل درپیش ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم کالج آف ایجوکیشن میں سندھ یافتہ تدریسی عملے کی نایابی، اعلیٰ معیاری تربیتی پروگرام، تربیتی اداروں کے مالی مسائل، تربیت کے لیے معیاری مواد کی کامیابی اور تنظیم و نگرانی کے موثر نظام کی کمی شامل ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہم اور سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ تدریسی اداروں میں سکھائے گئے طریقوں اور مہیا کی گئی تدریسی مہارت کو یہ اساتذہ اپنی جماعتوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 156، نمبر 6، درسی کتب کی تیاری۔ درسی کتب کی تیاری بھی تعلیمی عمل کا ایک انتہائی ضروری عنصر ہے۔ درسی کتب سے تعلیم کی سطح، اساتذہ کی سطح اور نظام تعلیم کے معیار کا تعین ہوتا ہے۔ درسی کتب تعلیمی پالیسی میں طے کردہ مقاصد کو حقیقت کے روپ میں ڈھالتی ہیں اور ملک کی ترقی و فروغ کے لیے تعلیم کے لیے مطلوبہ معیار مقرر کرتی ہیں۔ درسی کتب کی تیاری ایک ارتقائی عمل ہے۔ یہ معاشرے میں اور چاروں جانب پھیلی ہوئی دنیا میں ہونے والی نئی نئی تبدیلیوں اور ترقی کے ساتھ مسلسل جاری رہتا ہے۔ ان درسی کتب میں نئی معلومات شامل کی جاتی ہیں جس سے نظام تعلیم کے لیے ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ درسی کتب کی تیاری کے لیے حکومت نے چاروں صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ، درسی کتب بورڈ قائم کیے ہیں۔ ان بورڈوں میں تمام مضامین کے ماہرین سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا تقرر کیا گیا ہے، جو مصنفین کی تحریر کردہ کتب کو بہتر بنانے کے لیے جدید تحقیق اور معلومات کی بنیاد پر مسلسل کام کرتے ہیں۔ وزارت تعلیم کے شعبہ نصاب کی مقررہ کردہ مختلف مضامین کے ماہرین کی کمیٹیاں بورڈوں کی تیار کردہ درسی کتب کا مزید جائزہ لیتی ہیں۔ جائزے کے بعد اور وزارت تعلیم کی منظوری کے بعد یہ کتابیں نظام تعلیم کا حصہ بن جاتی ہیں اور پورے ملک کے تمام اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 7، امتحانات۔ تعلیم کے مختلف درجوں میں طلبہ کے اہلیت و قابلیت کی جانچ اور آزمائش امتحانات کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ امتحانات ہر تعلیمی سال کے اختتام پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ امتحانات نہ صرف طلبہ کی اہلیت کا تعین کرتے ہیں بلکہ کسی تعلیمی ادارے اور اس کے اساتذہ کے تعلیمی معیار کا بھی تعین کرتے ہیں۔ ان سے کسی ملک کے نظام تعلیم کے تمام حد و خال بھی عیاں ہوتے ہیں۔ ہر سال کے اختتام پر اسکول کی سطح پر ہر درجے کے لیے امتحانات کے ایک باقاعدہ نظام کے علاوہ وہ امتحانات جو مختلف امتحانی بورڈ لیتے ہیں ان کو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی بورڈ کہتے ہیں۔ یہ بورڈ پاکستان کے تمام صوبوں اور وفاقی سطح پر قائم کیے گئے ہیں۔ جو لوگ ان امتحانات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں انہیں سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ جامعات کا اپنا علیحدہ نظام امتحانات ہے جو کالجوں کے تعاون اور مدد سے اس خاص جامعے کے حل کے اثر کے اندر منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا نظام تعلیم نصاب میں سے منتخب مطالعے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی لیے طلبہ میں باقاعدہ مطالعے کی عادت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اندازے گیس پیپرز کے کاموں نے طلبہ کے مطالعے کی عادات پر بڑا خراب اثر ڈالا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ امتحانی پرچوں میں مختصر سوال و جواب کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ پورے نصاب کا احاطہ ہو سکے۔ صفحہ نمبر 157، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ طلبہ اپنے نصاب کو تفصیل سے پڑھ سکیں گے۔ نقل اور امتحانی نظام میں ناجائز ذرائع کے استعمال نے ان کی اہمیت کو بہت کم قرار کر دیا ہے، اس لیے امتحانی نظام میں سخت نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ ایک اور پہلو داخلوں کے لیے داخلہ امتحان یا انٹری ٹیسٹ کا انعقاد ہے، اس سے طلبہ میں مطالعے کی عادت کو پروان چڑھانے میں مدد ملے گی۔ نمبر 8، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم، ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم۔ جدید عہد فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا عہد ہے جس کی بدولت اقتصادی اور صنعتی ترقی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے ملک میں فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی ہے۔ ہر ضلع صدر مقام پر پولی ٹیکنیک ادارے انسٹیٹیوٹ کھولے گئے ہیں۔ ان اداروں میں میٹرک میں کامیاب شدہ طلبہ کو اہلیت کی بنیاد پر داخل کیا جاتا ہے۔ طلبہ کو فنی ٹیکنیکل تعلیم کا ڈپلومہ عطا کیا جاتا ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں ایسے فنی منصوبے شروع کیے ہیں جن کا مقصد ان فنی تعلیم کے اداروں کو آلات و ساز و سامان کی سہولتیں فراہم کرنا، فنی تعلیم کے نصاب کو بہتر بنانا اور فنی تعلیم مہیا کرنے والے اساتذہ تیار کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک سائنسی تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد ریاضی سائنس اور کمپیوٹر سائنس کی تعلیم کے نصابوں کے معیار کو بہتر کرنا ہے۔ ان نصابوں سے تقریباً 6 ملین طلبہ فیض یاب ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹوپی TOPI کے مقام پر غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کیا ہے جو فنی تعلیم کا سب سے زیادہ معیاری اور جدید ادارہ ہے۔ اس کا معیار بین الاقوامی سطح کا ہے، مگر اس ادارے میں صرف مالدار لوگوں کے بچے ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک پیشہ ورانہ اور فنی تربیت اور ٹیکسٹائل کا ادارہ قائم کیا گیا ہے جو کپڑے میں صنعت کے ماہرین تیار کرتا ہے۔ سندھ میں پولی ٹیکنیکل ادارے اور کالج کراچی، حیدرآباد، بدین، نواب شاہ اور سکھر میں ہیں۔ سندھ میں ہر ضلع صدر مقام پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت فنی اور پیشہ وارانہ تعلیم پر اس لیے زور دے رہی ہے تاکہ سندھ یافتہ قابل اور تعلیم یافتہ فنی ہاتھ تیار کیے جا سکیں جو بین الاقوامی منڈی مارکیٹ میں مقابلے کے لیے اعلیٰ معیاری فنی مصنوعات تیار کر سکیں۔ حکومت فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی بہتری پر کثیر رقم خرچ کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 158، نمبر 9، اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم نے جامعات کی نگرانی اور انتظام میں گزشتہ 20 سالوں میں زیادہ تیزی سے ترقی کی ہے۔ جامعہ پاکستان کے وقت ملک میں صرف ایک جامعہ پنجاب یونیورسٹی تھی اور سندھ یونیورسٹی جام شوروں کا منصوبہ زیر غور تھا، جبکہ 2004 میں سرکاری جامعات کی تعداد 53 اور نجی شعبے میں 44 تھی۔ نجی شعبے میں ہر سال 2 تا 3 جامعات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ مارچ 2002 میں ورچوائل یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس کے پورے ملک میں مندرجہ ذیل شاخیں کھولی گئی ہیں۔ پنجاب 82، صرف لاہور میں 21 اور بقیہ پنجاب کے دیگر شہروں میں۔ سندھ 27، کراچی میں 24 اور 3 سندھ کے دیگر شہروں میں۔ صوبہ خیبر پختونخوا 9، پشاور میں 3، ایبٹ آباد میں 2 اور دیگر 4 شہروں میں 1-1، بلوچستان 3، کوئٹہ میں 1 اور دیگر شہروں میں 2۔ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں ایک عظیم پیش رفت 14 اگست 2002 کو اعلیٰ تعلیمی کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام تھا۔ اس کمیشن کے سامنے مندرجہ ذیل اہداف تھے۔ 2005 تک اعلیٰ تعلیم تک رسائی کی شرح 2.6% سے بڑھا کر 5% کرنا۔ 2005 تک داخلوں کی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک بڑھانا۔ 2005 تک اعلیٰ تعلیم کی مجموعی قومی آمدنی جی ڈی پی کا مختص حصہ 0.29% سے 1% تک بڑھانا۔ 2005 تک فنون سے سائنس ٹیکنالوجی میں طلبہ کی شرح 70.30 کی نسبت سے بدل کر 50.50 کر دینا۔ تمام سرکاری جامعات میں اطلاعاتی فنیت، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم متعارف کرانا۔ نمبر 10، شعبہ تعلیم میں مسائل۔ پاکستان میں شعبہ تعلیم میں مندرجہ ذیل اصل مسائل ہیں۔ نمبر 1، جاگیرداروں، زمینداروں کا طرز عمل۔ غریب بچوں کی تعلیم کی راہ میں جاگیردارانہ نظام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ والدین اتنے غریب ہیں کہ بامشکل ہی اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب دیہی علاقوں میں جاگیردار اور زمیندار غریب والدین کے بچوں کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 159، وہ غریب بچوں سے بہت کم معاوضے پر کام کرانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہی علاقوں میں خواندگی شرح میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ نمبر 2، ترک تعلیم۔ بچوں کی تعلیم کی ہر سطح پر ترک تعلیم کی شرح بڑھی ہے۔ تقریباً 85% بچے پرائمری اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں، لیکن بامشکل 56% بچے اپنی پرائمری تعلیم کا 5 سالہ دور مکمل کرتے ہیں۔ وسطی مڈل سطح پر ایک نمایاں اکثریت ایک تعلیمی دور کے درمیان میں تعلیم ترک کر دیتی ہے۔ ترک تعلیم کی سب سے اہم وجہ والدین کی معاشی حالت ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اساتذہ کی غیر حاضری۔ دیہی علاقوں میں اساتذہ کی غیر حاضری نے تعلیم کے فروغ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ دیہات میں اساتذہ کی کمی، فرضی یا سایہ گھوست اسکولوں اور دیہی اسکولوں کی مؤثر نگرانی کی کمی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تعلیم کے فروغ اور ناخواندگی کو مٹانے کی رفتار انتہائی سست ہے۔ نمبر چار، نجی تعلیمی اداروں کی بھاری فی۔ نجی شعبے کے تعلیمی ادارے اپنے اسکولوں میں مہیا کردہ سہولتوں کے مقابلے میں بہت بھاری فی وصول کرتے ہیں۔ اساتذہ سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے لیکن انہیں کم تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ حکومت کو ایسے اسکولوں کی سخت نگرانی کرنی چاہیے۔ نجی اسکولوں میں صرف رجسٹریشن فی 200 روپے سے 10,000 روپے تک ہے، جبکہ ماہانہ فی 200 روپے سے 1,000 روپیہ بلکہ زیادہ تک ہے۔ ان نجی اسکولوں کے اساتذہ کم تعلیم یافتہ ہیں، اسی لیے ان کا معیار سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے مقابلے میں کم تر ہے۔ نمبر پانچ، ساز و سامان کی سہولتوں کی کمی۔ تعلیم کے معیار میں پستی اور زوال کا ایک سبب پرائمری اسکولوں میں ساز و سامان و آلات کی سہولتوں کی کمی بھی ہے۔ تقریباً 25,000 اسکولوں کی باقاعدہ عمارتیں نہیں ہیں۔ اکثر اسکولوں کی نہ چار دیواری ہے اور نہ ہی انہیں بیت الخلاء اور صاف پانی کی سہولت میسر ہے۔ ان اسکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے۔ دیہی علاقوں میں اکثر اسکول صرف واحد کمرہ اسکول ہیں اور یہ گارے مٹی اور برادے کے آمیزے سے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ سب بہت بری حالت میں ہیں۔ ان اسکولوں میں تعلیم کا معیار بھی بہت پست ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ نمبر 6، درسی کتب کی عدم دستیابی۔ درسی کتب کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے بے شمار طلبہ انہیں خریدنے کی سخت نہیں رکھتے۔ نجی اور انگریزی ذریعہ تعلیم کے اسکولوں میں رائج درسی کی کتب بہت مہنگی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ نصابوں کی اکثر درسی کتب درآمد کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ نمبر 7، طلبہ کے لیے رہائش۔ فنی اور میڈیکل کالجوں کے طلبہ کے لیے ہاسٹل کی رہائش ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ ان اداروں میں طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لحاظ سے ہاسٹل کی رہائش مہیا نہیں ہے۔ نمبر 8، سیاسی مداخلت۔ تعلیمی اداروں کے انتظامی معاملات اور خصوصاً اساتذہ کے تقرر اور تبادلوں کے معاملات میں کچھ لوگ مداخلت کرتے ہیں۔ اہلیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور تقریروں میں جانبداری ہوتی ہے یا سیاسی سفارشیں کی جاتی ہیں۔ 11، تعلیم میں نئے رجحانات بشمول اطلاعاتی فنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز پر انسانی ترقی اور فروغ کے تمام شعبوں میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ صنعت و تجارت و کاروبار اور بینکاری اور بیمہ کاری کے نظام بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ان مسئلے کو حل کرنے کے لیے انتظامی علوم کے شعبوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تجارتی انتظامیہ بزنس ایڈمنسٹریشن نے دفتری انتظامیہ کا نیا نظام متعارف کرایا ہے جس میں کمپیوٹر کو برتری حاصل ہے۔ جامعات میں بینکاری، ہوٹل انتظامیہ، سیاحت اور سرمایہ کاری حسابات کے نئے شعبے کھلے گئے ہیں۔ ان تمام شعبوں کے لیے سب سے زیادہ مقبول و معروف ادارہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس ہے۔ اطلاعاتی فنیت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مواصلات، ٹیلی کمیونیکیشن کے میدان میں جدید اختراع ہے۔ اس فنیت کی بدولت اعداد شمار، مدعات یا ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ افراد اور اداروں نے اپنی اپنی ویب سائٹ تخلیق کی ہیں جو پلک جھپکتے ہی تمام مطلوبہ معلومات مہیا کر دیتی ہیں۔ گھر بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ رقوم کے تبادلے، درآمد و برآمد اور تحقیقاتی مواد کے حصول کا تیز رفتار ذریعہ بن گیا ہے۔ صفحہ نمبر 161، اطلاعاتی فنیت کے لیے مہارت اور ہنر مندی کی ضرورت ہے تاکہ ان مشینوں کو چلایا جا سکے۔ پاکستان میں اطلاعاتی فنیت کے میدان میں سب سے اہم چیلنج اس میدان کے ماہرین کی دستیابی ہے۔ بھارت اس میدان میں خود کفیل ہو گیا ہے اور اس کے ہزاروں ماہرین کی امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں مانگ ہے۔ پاکستان میں بھی آئی ٹی کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ترجیح بنیادی پر سرمایہ کاری کا آغاز ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر تیار کیے جا رہے ہیں۔ 7 آئی ٹی اطلاعاتی فنیت جامعات قائم کی جا رہی ہیں جن میں سے 5 سرکاری اور 2 نجی شعبے میں ہوں گی۔ 2 آئی ٹی جامعات بنام کومسیٹس COMSATS اور فاسٹ FAST نے کام شروع کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے عمومی جامعات کو بھی آئی ٹی کا شعبہ قائم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
اطلاعاتی فنیت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو 4,000 سے زائد تعلیمی اداروں تک پھیلا دیا گیا ہے، جس میں نجی شعبے کے تعاون کے ساتھ اسکول بھی شامل ہیں۔ پورے ملک میں سینکڑوں آئی ٹی ادارے اسمارو مشروم ایم یو ایس ایچ آر او او ایم کی طرح پھیل گئے ہیں، لیکن نہ ہی ان کے پاس ضروری آلات ہیں اور نہ ماہر اساتذہ۔ ایسے ادارے آئی ٹی کے بارے میں منفی تاثرات پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت کو ایسے اداروں کے پھیلاؤ پر نظر رکھنی چاہیے۔ پاکستان میں اطلاعاتی فنیت آئی ٹی کا بہت روشن مستقبل ہے۔ کثیر تعداد میں غیر ملکی کمپنیاں وسیع پیمانے پر اس میدان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں اطلاعاتی فنیت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بھرپور پروگرام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، ہر درجے پر اطلاعاتی فنیت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اطلاق سے پاکستان کے نظام تعلیم کو جدید بنایا۔ نمبر دو، انٹرنیٹ کے ذریعے تحقیق اور جدید تازہ اطلاعات و معلومات تک رسائی حاصل کرنا۔ نمبر تین، ہر عمر کے بچوں میں اطلاعاتی فنیت کو مقبول بنانا اور انہیں آئندہ عشروں کے لیے تیار کرنا۔ نمبر چار، کمرہ جماعت میں تعلیم کے اعلیٰ کار کے طور پر کمپیوٹر کے مختلف کرداروں پر زور دینا۔ نمبر پانچ، اساتذہ کی تربیت اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے رسل و ورسائل کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا۔ صفحہ نمبر 162، مشق الف، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ نمبر ایک، کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت بیان کیجئے۔ نمبر دو، قومی تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 میں بیان کردہ تعلیم کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیے۔ نمبر تین، تعلیم کی سماجی اور ثقافتی اہمیت بیان کیجیے۔ نمبر چار، پاکستان میں رسمی تعلیم کی ساخت کس قسم کی ہے؟ نمبر پانچ، تعلیم کی ثانوی سطح پر نصاب کے اہم اجزاء کیا ہیں؟ نمبر چھ، تربیت اساتذہ پر ایک نوٹ تحریر کیجیے۔ نمبر سات، پاکستان میں فنی ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم کی اہمیت بیان کیجیے۔ نمبر آٹھ، پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں اہم مسائل کیا ہیں؟ نمبر نو، پاکستان میں تعلیم کے میدان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اطلاعاتی فنیت کے کیا مقاصد ہیں؟ بے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر ایک، ڈیش کے بغیر حقیقی ترقی نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، پاکستان میں پہلی تعلیمی کانفرنس ڈیش میں منعقد ہوئی۔ نمبر تین، لازمی پرائمری تعلیم کا ایک ڈیش میں نافذ ہوا۔ نمبر چار، پاکستان میں رسمی نظام تعلیم کا آغاز ڈیش سے ہوتا ہے۔ نمبر پانچ، پروفیشنل تعلیم میں ڈیش 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 اور ڈیش کی تعلیم شامل ہے۔ نمبر چھ، سندھ میں نصابی کتب کی تیاری کی ذمہ داری ڈیش کے سپرد دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 163، دسواں باب، پاکستان ایک فلاحی مملکت، پاکستان آ ویلفیئر اسٹیٹ۔ فلاحی مملکت سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ پرامن اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ایسی ریاست کے مقاصد میں جہالت اور ناخواندگی، غربت و افلاس اور معاشرے سے ناانصافی کا خاتمہ شامل ہے، اور اپنے شہریوں کو ایسے مواقع اور ماحول مہیا کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے جس میں تمام شہریوں کو اپنی فطری صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع حاصل ہوں۔ یورپ میں جدید فلاحی مملکت کا تصور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے رد عمل کے طور پر ابھرا تھا۔ 20ویں صدی میں تصور بہت واضح اور وسیع ہو گیا، اور بے شمار یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کی فلاحی و بہبود کے لیے اصلاحات متعارف کرائیں۔ زمانے قدیم میں ریاست کی ذمہ داریاں صرف سرحدوں کی حفاظت، امن و امان برقرار رکھنے اور ملک کے عمومی نظم و نسق تک محدود تھیں، لیکن فلاحی ریاست کی ذمہ داریوں میں ایک جانب لوگوں کے جان و مال کی حفاظت شامل ہے تو دوسری جانب ان کی بنیادی اور اساسی حقوق کا تحفظ بھی۔ اقتصادی طور پر یا دیگر وجہ سے پسماندہ اور معذور افراد کی ریاست مدد کرتی ہے تاکہ وہ دوسروں کے ہم پلا ज़िंदगी गुजार सके। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के निज़ाम का नफाज फलाही ममलिकत के क़याम की जानिब इक़दामात में से एक है। फलाही ममलिकत में शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं और उनकी फलाही और बहबूद रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए फलाही ममलिकत के शहरी महब वतन, बेबाक और साफ गो होते हैं। किताब का पार्ट नंबर 15 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 16 में सुने।